بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین. برداشت کا کلچر کتنی بڑی غنیمت ہے اور عدم برداشت کتنی بڑی مصیبت ہے. کیا پاکستان سے واقعی برداشت کا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے جرگے کے سوالات. ویسے تو پورا پاکستان عدم برداشت کے اس کلچر کا مارا ہوا ہے، اس وقت اس کا شکار ہے، اور پورے پاکستان کے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. لیکن آج کے جرگے کے جو میرے مہمان ہیں وہ سب کم و بیش عدم برداشت کے اس کلچر کے متاثرین بھی ہیں، لیکن عام تاثر یہی ہے کہ وہ خود اس کو فروغ دینے کے ذمہ دار بھی ہیں. اس حوالے سے گفتگو ہوگی آج کے جرگے میں معزز مہمانوں سے. سب سے پہلے ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں. میں پہلے مہمان جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عطا الحق قاسمی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب، اور میرے اس جانب تشریف فرما ہیں جناب میاں افتخار حسین صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہے محترمہ ماروی میمن صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ہارون الرشید صاحب. آغاز کرتے ہیں عطاء الحق قاسمی صاحب. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماضی کو یوں لوگ یاد کرتے رہتے ہیں، ماضی میں بھی یہ خرابیاں سب بہت زیادہ تھیں. واقعی اس ملک میں پہلے برداشت کا کلچر تھا اور وہ ختم ہوتا جا رہا ہے؟
میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر برداشت کا حامل ہے. البتہ کچھ عرصے سے، یوں کہہ لیں کہ افغان وار سے ایک کلچر ہمارے ہاں آیا ہے، لیکن اس کی زد میں پورے پاکستان کے 18 کروڑ لوگ اس کے حامل بالکل نہیں ہیں. ایک محدود طبقہ ہے جس نے یہ سارا طوفان اٹھایا ہوا ہے. کچھ باتیں ہیں جو بہت نازک ہیں، یعنی جنہیں بہت سوچ سمجھ کے میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے، لیکن میرے نزدیک یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی جو ایک محدود طبقہ جو یہ ساری کاروائیاں کر رہا ہے، اس کے پیچھے اقبال نے جس کو اجمی اسلام کہا ہے، اور جو اقبال نے کہا ہے کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، تو ایسی بے شمار روایات یعنی جمع ہیں ہمارے پاس کہ جن کو جواز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ جو خود کچھ بمبار بھی تیار ہوتے ہیں انہیں اسی طرح کی روایات سنا کر یاد کرا کے اس کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو میری تو خواہش اور رائے یہ ہے کہ جو ہمارے جیگت علماء کرام ہیں ان کا ایک بورڈ بیٹھے اور ان تمام روایات کا جائزہ لے، اور پھر ان کو جو صحیح ہیں الگ کرے اور جو موضوعی ہیں ان کو الگ کرے.
ہم رشید صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اقلیت میں بھی عدم داشت آ گیا ہے یا تشدد کا عنصر آ گیا ہے، یہ کیا صرف سیاست تک محدود ہے یا کہ صحافت اور دیگر شعبے بھی اس کے شکار ہوئے؟
جی، عدم برداشت ان تمام طبقوں میں ہے جو ایکسپلائٹر ہیں، جو مذہبی فرقہ پرست ہیں. وہ ظاہر ہے کہ اگر وہ فرقہ پرستی کو ہوا نہیں دیں گے تو ان کی اہمیت نہیں بڑھے گی، ان کی لیڈری اور قیادت کا اسی پہ انحصار ہے. اس کو ظاہر ہے پھر ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں ہمارے بظاہر دوست ممالک جو ہیں اور بعض حریف ممالک بھی. اسی طرح ایک طبقہ ہے جو مغرب کے نقطہ نظر سے پاکستان کو دیکھتا ہے، جو ہمارے مقامی جو ہمارا تمدن ہے، ہماری تاریخ ہے، ہماری روایات ہے، اس سے نابلد ہے، اور اسے بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک طرح کی راحت وہ رکھتا ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے بہت انٹالرنٹ ہے، جس کے لیے لبرل فاشسٹ کی نئی اصطلاح یہ ہے. اسی طرح سیاستدانوں میں وہ لوگ جو علاقائی اور نسلی تصورات کو ہوا دے کر اقتدار حاصل کرتے ہیں. دیکھیے، انسان کی جو قدیم ترین جبلت ہے وہ غلبے کی ہے، سروائیول کے ساتھ مل کر وہ جب قیادت کی تلاش میں نکلتی ہے تو ہر تعصب کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. پھر جاگیردار ہے، زردار طبقہ ہے، حکمران طبقہ ہے جو تڑا ہوا ہے یعنی غریب طبقے کا خون پینے پہ. اس میں ایک طرح کا تصادم بھی ہے اپنے مفادات کے لیے، اور ایک سطح پر اتحاد بھی ہے جس کو ہم گاہے بگاہے دیکھتے ہیں. مثلا یہ شوگر کے کرائسس میں ہم نے دیکھا، جیسے جیسے معاشرہ استحکام پاتا جائے گا خوف سے نجات پاتا جائے گا. خوف ایک بڑا ایلیمنٹ ہے اس خطۂ ارض میں، جس کو افغان وار نے اس کو ایک تیز کر دیا، لیکن اس سے پہلے بھی عدم تحفظ کی سائیکی ہے.
فاروق ستار صاحب، ایم کیو ایم کے بارے میں یہ عام تاثر ہے کہ سیاست میں تشدد کو فروغ دینے میں شاید اس کا حصہ دوسروں سے زیادہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟
اگر مختلف اکائیاں یا برادریاں یا ایک ملک کا نظام جہاں آپس میں اعتماد کی کمی ہو، جہاں ناانصافی ہو، جہاں عدم مساوات ہو، جہاں ریاست اور حکومت اور حکمران خود جو ہے وہ تعصب کی جو ہے وہ سیاست کرتے ہوں، جہاں فیوریٹزم، اقربا پروری، نیپوٹزم کی سیاست ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہماری ان دو بنیادی خرابیوں کا شاخصانہ جسے فیوڈلزم یا جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں، جسے انتہائی مرکزیت کہتے ہیں، اور اس کی کوک سے متحدہ قومی موومنٹ تو ایک بہت بعد کا مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں کہاں ہم نے مکالمہ کیا، کہاں ہم نے ربط و تعاون کیا، کہاں ہم نے بحث و مباحثہ کیا، مشرقی پاکستان کو یوں خاموشی سے جو ہے وہ طاقت کے ذریعے بچانے کی کوشش کی، ان کی آواز کو کچلنے کی کوشش کی،
یہ جو عوام ہے
مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہوئی، اور یہ جو افغان وار، اس کے بعد بھی جو پالیسیاں عوام کی رائے یا عوام کی آرا سے خالی تھیں، اور پھر شروع سے دیکھیں تو جمہوریت کا ڈی ریل، یہ وہ تلخ حقائق ہیں۔
ڈاکٹر صاحب، جو نقطہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ عوامل جو ہیں یہ تو باقی ملک میں بھی ہیں، اگر جاگیرداری نظام ہے تو وہ پنجاب اور اندرونی سندھ اور بلوچستان میں زیادہ توانا ہے، لیکن یہ قتل مقاتلہ یہ زیادہ کاچی میں کیوں ہے؟
نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی ایک سیاسی فنومنا کو یا عمل کو اگر وقت کی مختلف قوتیں قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اسے ایک ریجیکشن فینومینا سے گزارے، اسے مسترد کرے، اسے مین اسٹریم میں کام کرنے کا موقع نہ دے، اس کی جو سیاسی، جو آئینی اور سیاسی آزادی ہے اس پر پابندیاں لگا دی جائیں، اس کے اوپر ریاستی آپریشن جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے، اور اسے ایک ارتقائی عمل سے گزرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس کا پہلا تو یہ احساس ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں 98% طبقہ ہے جو ناانصافیوں کا شکار ہے، جو امتیاز کا شکار ہے، جو محرومیوں کا شکار ہے، جس کا استحصال ہو رہا ہے، 2% حکمراں طبقہ، ایک رولنگ ایلیٹ ہے جس میں بڑے سرمایہ دار بھی ہیں، وڈیرے جاگیردار بھی ہیں، ایک حکم طبقہ ہے، اور وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر گامزن ہے، ایک گورے انگریز ہے، اس کے بعد ایک کالے انگریز آ گئے، تو اسے آپ موقع ہی نہ دے، اس نے اگر ایک رد عمل کیا تو سوچنا یہ چاہیے تھا۔
اچھا، ہم یہاں میاں افتخار صاحب کو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں، کہیں وہ بھی اس رستے پہ نہ، کہ مجھے موقع نہیں ملا دیا گیا تو وہ بھی تشدد کی طرف آ جائے۔ میاں افتخار صاحب، آپ کی جماعت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ملٹنٹ کے مقابلے میں یہ ایم کیو ایم آپ کا حلیف ہے، آپ کا اتحادی ہے، اور اگر ملٹنٹ کی اکثریت اپنے صوبے میں دیکھے تو وہ پختون ہیں، لیکن کراچی میں آپ لوگوں کا ان کے ساتھ جھگڑا، اور یہاں پہ آپ کا ان پختون طالبان کے ساتھ، آپ کہتے ہیں ان کو مارو، آپریشن کے سوا کوئی وہ چارہ نہیں ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اے این پی کی سیاست بھی اس عدم برداشت کے کلچر کے فروغ کا باعث بن رہی ہے؟
برداشت ویسے مفت میں کسی کو نہیں ملتا کہ خود اپنے لفاظی انداز میں سب کچھ بول کے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ مجھ میں بہت برداشت ہے، کسی اور میں نہیں ہے۔ برداشت عمل کا نام ہے، عملاً دکھانا ہوا تو ہر ایک کو دیکھتا دے گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی ہسٹری میں اگر بندہ جائے تو بدھزم سے یہ سب کچھ نکلا ہے، اور بدھا نے جو طریقے اختیار کیا تھا کہ برداشت کیسے کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا جو اس نے جو بیڑا اٹھایا عدم تشدد کا، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ برداشت کس حد تک گئی، اور پھر اس کے بعد ہمارے معلوم تاریخوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو مکی زندگی ہے وہ 100% عدم تشدد کی اور برداشت کی بنیاد پہ ہے، اور اس کے بعد ہمارے ہاں جو یہاں پہ ہمارے برصغیر میں ہمیں ملتا ہے تو فخر افغان باچا خان وہ شخصیت ہے کہ جس نے عملاً عدم تشدد کی نظریے کی پرچار کی، اس نے لوگوں تک آواز پہنچائی کہ برداشت کیسی کی جاتی ہے، قومی حقوق برداشت کے ذریعے کیسی لی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم برداشت کے مادے کو تقویت دیتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے میدان میں نکلے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاں ملٹنٹ کی بات آپ کریں، چاہے کراچی میں کریں، جہاں کہیں بھی کریں، ہماری ایک ہی سوچ ہے، اور ہم یہ کہ کوئی بھی دہشت گرد، کوئی بھی ملٹنٹ، اس کا نہ کوئی خدا ہوتا ہے، نہ رسول ہوتا ہے، نہ اس کی قوم ہوتی ہے، نہ وہ اس کا ایک فنامنا ہے، دہشت گرد اب بھی ان لقوامی فنامنا بن چکا ہے، اس میں کوئی بھی اس کے لپیٹ میں آ جائے تو وہ دہشت گرد کہلائے گا، اور دنیا دو حصوں میں بڑھ چکی ہے، ایک امن دوست قوت ہے، ایک امن دشمن قوت ہے۔
میں صاحب، خود آپ کے جو بزرگ ان تک آتے ہیں، پاچا خان صاحب انہوں نے ایک مظلومانہ جدوجہد کی، کسی کے خلاف جواب میں بندوق نہیں اٹھایا۔ یہ جو اب کراچی میں آپ لوگوں کا جو لہجہ ہے شاہی سعید صاحب کا کہ ہم سے بندوق نہ اٹھائے جائے، جلسوں میں اسلحے کی نمائش، یا یہاں پہ خود طالبان سے متعلق، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خود باچا خان کے فلسفے کی نپی ہے؟
نہیں، ایسا ہے، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ میں نے کہا کہ عمل کی جو تربیت کی کمی ہے وہ تو ہے ہر جگہ پہ۔ رہی یہ بات کہ اگر آپ صرف کراچی کی بات کریں تو کراچی میں ایسا نہیں ہے کہ صرف پختونوں کی طرف سے کوئی اشتعال ہے، وہاں پہ تو ہر طرف سے اشتعال ہی اشتعال ہے۔ لہٰذا میں اس موقع پہ کہ میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کو تول کے بولنا چاہیے، میں خود ہی کہوں گا کہ اگر مجھ میں خامی ہے تو ضرور نکالوں گا، لیکن اگر خامی کہیں اور ہے اور سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے تو پھر یہ مشکل پڑ جائے گی۔
امین شہیدی صاحب، ہارون رشید صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، فرقہ واریت کی طرف۔ یہ مختلف مسالک کے لوگ اس خطے میں سالوں سے، صدیوں سے موجود تھے، یہ کیا ہوا کہ پہلے وہ ایک دوسرے کو برداشت بھی کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جی رہے تھے، اور اب وہ ایک دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جب انقلابی ایران کو پاکستان میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتیجے میں پھر دوسری طرف سے بھی رد عمل سامنے آیا۔
آپ نے دیکھا کہ انقلاب ایران کے نتیجے میں اس پورے خطے سے امریکی بساط لپیٹی گئی، امریکی مفادات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ جب سب سے زیادہ نقصان پہنچا تو ان کا پہلا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اس انقلاب کو، جو مظلوموں کا انقلاب تھا، پابرہنہ اور غریب لوگوں کا انقلاب تھا، اس کے نتیجے میں امریکیوں نے پوری کوشش کی کہ چاہے کسی بھی نام پر ہو آپ اس انقلاب کا اور اس فکر کا رستہ روکیں۔ لہٰذا اس اسلامی اور مظلوموں کے انقلاب کو شیعہ انقلاب کا نام دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایسے گروپس پیدا کیے گئے جو زبان کی جگہ دہشت کا وہ استعمال کریں، فیکٹر استعمال کریں اور اسلحے کی زبان استعمال کریں۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب آغاز ہوا تو کن کن لوگوں کو قتل کیا گیا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ جب انقلاب کے بعد پاکستان کے اندر مارو
قتل کی بات تو بعد میں آئے گی، آپ لوگوں نے فقہ اور مسلک کی بنیاد پہ تنظیمیں بنانا کیوں ضروری سمجھا، اور کیا آغاز یہ نہیں ہے؟
میں بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ دیکھیے، جب مکتب تشیعوں کی طرف سے پہلی تحریک اٹھی اور وہ تحریک تھی نفاذ فقہ جعفریہ کی، تو اس کا پس منظر کیا تھا اور اس کا ہدف کیا تھا؟ ان کا ہدف یہ تھا کہ پاکستان کے اندر چونکہ مختلف مکاتب موجود ہیں، اس لیے تمام مکاتب پر کسی ایک فقہ کی اجارہ داری اور حاکمیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر فقہ کے ماننے والوں کو ان کی فقہ کے مطابق حقوق دیے جانے چاہیے۔ لہٰذا زکوٰۃ کے اخذ کا جو طریقہ کار فقہ حنفیہ میں ہے، اگر فقہ جعفریہ اس کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس کے پاس متبادل نظام ہے تو وہ حق بجانب ہے یہ مطالبہ کرنے میں۔
اچھا، ہمیں اس میں اگر آپ کا یہ مطالبہ ٹھیک تھا، لیکن آپ لوگوں نے تحریک متنوع فقہ نفاذ متنوع فقہ کیوں شروع نہیں کی؟ آپ لوگوں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی تحریک کیوں شروع کر دی؟
میں
وہی کام تو آپ بھی کر رہے تھے نا، ایک فقہ کا نفاذ چاہتے تھے۔
نہیں نہیں، غلط فہمی یہیں پر ہو رہی ہے۔ ایک فقہ کا پاکستان پر نفاذ کی بات نہیں ہو رہی تھی، بات یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان میں شیعہ اگر 35% موجود ہیں یا 30% موجود ہیں تو 30% عوام کو ان کی فقہ کے مطابق اجازت دی جائے کہ وہ اپنے رسومات اور اپنے عقائد کے مطابق نہیں بسر کریں۔ اور اس میں چونکہ ضیاء الحق نے پہلا مسئلہ شروع کیا زکوٰۃ کے حوالے سے۔
ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے انٹالرنس یعنی عدم برداشت سے متعلق، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے میں کس طرح ٹالرنس یا برداشت کے کلچر کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ لدھیانی صاحب، ایک تو دبے الفاظوں میں انہوں نے جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا تو آپ کا بھی شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے، ایک اعتراض تو یہی ہے کہ آپ لوگوں نے، یعنی نظریاتی لحاظ سے بھی آپ لوگ تشدد تک آ گئے، کفر کے فتوے لگنے لگے، اور اس حوالے سے بھی، اور یہ پھر جو بندوق کے ذریعے تشدد ہے اس کے لیے بھی بعض انگلیاں آپ لوگوں کی طرف اٹھتی ہیں۔ تو تو کیا آپ اپنی صفائی میں کہنا چاہیں گے؟
میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے مجھے برداشت کیا ہے
جی،
اور شکریہ ادا کرتا ہوں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے حضرات کا کہ انہوں نے بھی مجھے برداشت کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے
سوائے رانا ثنا اللہ صاحب کے جو آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے،
وہ بھی تھوڑے سے درمیان میں اگرچہ ہمارے بزرگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے قریب ہیں، وہ پہلے سے برداشت کیے ہوئے ہیں۔ مجھے خوشی ہو گئی ہے کہ الحمدللہ میرا موقف، میرا انداز، میرا طریقہ کار ہی ایسا ہے کہ اسے دیکھ کر کے آپ سمیت باقی لوگ مجھے برداشت کر رہے ہیں۔ ابھی اشارہ کر دیا خود ہی انقلاب ایران کا۔ آپ انقلاب ایران سے پہلے پاکستان کی تاریخ کے اوپر نظر دوڑائیں، اس وقت جو مذہبی عنوان کے اوپر فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے، مذہبی تنازعات جس انداز میں اس وقت ہو رہے ہیں، یہ انقلاب ایران سے پہلے آپ کو اس انداز میں نظر نہیں آئیں گے۔ جتنا شیعہ سنی عنوان کے اوپر قتل و قتال انقلاب ایران کے اوپر ہوا ہے، یہ اس انقلاب سے پہلے آپ کو نظر نہیں آ سکے گا۔ ابھی علامہ صاحب نے کہا اور آپ نے سوال خود ہی کر دیا، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، اس کا ظاہری الفاظ ہی بتلا رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر یہ تحریک چلا کر کے فقہ جعفریہ کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کوئی آئینی راستے کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ آپ کے علم میں ہوگا یہاں اسلام آباد میں سیکریٹ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔
مولانا صاحب، اس پہ سوال یہ کہ اگر وہ ٹھیک نہیں تھا کسی ایک فقہ کی بنیاد پہ تنظیم بنانا یا پھر تشدد کے ذریعے اپنی بات بنوانا، تو کیا غلط کام کا جواب بھی غلط کام سے دیا جانا چاہیے؟
انقلاب ایران کے بعد ایران سے کچھ کتابیں پاکستان میں لائی گئیں، وہ کتابیں جب یہاں پر آئیں اور اسے عام مارکیٹ کے اندر پھیلایا گیا، جس کے اندر صحابہ کرام کے لیے وہ الفاظ ہیں نقل کفر کفر نباشد، وہ لکھ دیے گئے جو ایک مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔
ہم وہ نہیں کرتے، اصل میں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ سب چیزیں ٹھیک بھی تھی جو آپ فرما رہے ہیں، تو اس کے جواب میں کیا کفر کے فتووں کا یا پھر تشدد کا سہارا لینا کیا درست تھا؟
دیکھیں، جب ایسا عمل آیا کرتا ہے، فتویٰ تو مفتی دیا کرتا ہے، مفتیان کرام نے اس کے اوپر فتوے دیے۔ میری جماعت سپاہ صحابہ تھی جو اس وقت کا لدم ہے، سپاہ صحابہ کے کسی ذمہ دار نے شیعہ کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیا، یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔
اچھا رانا ثنا اللہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی جنرل ضیاء الحق کے دور نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے عدم برداشت کے کلچر کے حوالے سے، اور اگر کیا ہے تو وہ کس طرح کیا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریاست جس ریاست میں جبر کی حکمرانی ہو، جس میں مائٹ از رائٹ ہو، جس میں قانون کی طاقت نہیں بلکہ طاقت کا قانون ہو، جس معاشرے میں، جس ریاست میں فیصلے جو ہیں وہ قلم سے نہیں بلکہ بندوق سے تحریر کیے جاتے ہوں، وہاں پہ یہ لازم ہے کہ وہاں پہ عدم برداشت، تشدد، وائلنس، منافقت کے محرکات جو ہیں وہ جنم لیں گے۔ اظہار رائے کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی کسی بھی معاشرے کے لیے، جمہوریت کے لیے، وہ پہلا قدم ہے کہ جس سے پھر آگے جا کے جو ہے وہ رول آف لا اور پھر آگے چل کے جو ہے وہ گڈ گورننس جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادوار آمریت جو ہمارے اوپر مسلط رہے، انہوں نے ہمیں ایک ایسا معاشرہ جس پہ برداشت ہو، جس پہ رواداری ہو، جس میں میں آپ کی بات کو سن کے یا آپ اگر مجھ سے اختلاف کریں تو نہ صرف میں آپ کا وہ اختلاف جو ہے وہ برداشت کروں بلکہ اس کا احترام کروں۔
اچھا جی، آخری جو 10 سال تھے وہ پرویز مشرف صاحب نے گزارے ہیں، ماروی میمن صاحبہ، یہ بھی کہا جاتا ہے اور عام تاثر ہے کہ تشدد اور عدم برداشت کا کلچر جو ہے ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत ज़्यादा वो आम हुआ, उसको बड़ी तक़वियत मिली। क्या वाकई परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर ने कंट्रीब्यूट किया है?
मेरे ख्याल में अगर उस रीज़न पे आएँ तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आई थिंक रीज़न यही है कि ये जो केक है, ये जो पॉलिटिकल केक है, इसको बांट के ज़्यादा खाने की लालच लोगों में आई। कि जो जिस तरह से अभी इफ्तिखार साहब ने बात की है कि अगर किसी कोई किसी के हुकूक पे डाका नहीं डाले तो किसी की जरूरत नहीं है कि वो खामखा से जाके इशू क्रिएट करे। जब लोग ये समझते हैं कि एक टॉलरेंस लेवल कम हो गई है, बर्दाश्त कम हो गई है, और दूसरे ये जो डिफरेंसेस हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती ही ये डिफरेंसेस हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती है वैरायटी है, जिस तरह से प्रोविंसेस में है या जिस तरह से, तो जब वो वैरायटी की खूबसूरती बर्दाश्त ना हो और उसको जो है पॉलिटिकल से अपना मफाद निकालने की कुछ पार्टीज़ ने कोशिश की, तो फिर जाहिर सी बात है एक इशू ज़्यादा क्रिएट होता है। पिछले 10 सालों में ना सिर्फ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट चेंज हुई है लेकिन पाकिस्तान की भी इन्वायरमेंट चेंज हुई। और हाँ, हम एक डेफिनेटली प्लेग्राउंड बन चुके हैं दूसरे मुल्कों की जंग के लिए, चाहे वो रीजनल मुल्क हैं जो अपनी जंग हमारे सॉइल पे कर रहे हैं या इंटरनेशनल जो फोर्सेज हैं। लेकिन बात सारी ये है कि ये सिर्फ 10 साल का इशू नहीं है, ये अगर आप उससे कहीं पहले जाएं तो उसकी शुरुआत, उसके बीच डेफिनेटली मैं तो जाना चाहूँगी जनरल ज़िया के ज़माने से, ज़्यादा वहीं से शुरू होते हैं और हमें उसको एक पर्सपेक्टिव में
वहीं से होता है। फरोग बेला परवेज मुशर्रफ के दौर में
नहीं, मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स दिए हैं ड्रोन के और शिया लोगों के हमलों के, अगर आप उसको प्रूव रॉन्ग कर सकते हैं 100 बिस्मिल्ला, मैंने अपनी आंखों से जाके देखा है किस तरह से
स्टैटिस्टिक्स आपकी ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को तहफ्फुज़ ज्यादा था परवेज मुशर्रफ के दौर में, परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ, तो इसलिए लोग कहते हैं कि बीज उस वक्त बोया गया, अब हम उसका जो तलख फल है वो काट रहे हैं।
आई थिंक मैं सिर्फ इसमें, मैं किसी को ना डिफेंड करना चाहूँगी ना मैं किसी को अटैक करना चाहूँगी, मैं बर्दाश्त जो है दिखाना चाहूँगी, और बर्दाश्त का मतलब यही है कि आप रीजंस सीक आउट करें, रीजंस क्या हैं, जब इतने सारे इंटरनेशनल फोर्सेस आपके दरमियान आके खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर डेफिनेटली इशूज तो क्रिएट होंगे। और पोलिटिकल केक, वही वाली बात आ जाती है कि कुछ पार्टीज अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, अपने नंबर्स से बढ़ के बढ़ाना चाहते हैं, तो वो फिर तशद्दुद का इस्तेमाल करते हैं उसको करने के लिए।
मुशर्रफ साहब के दौर और ज़ियालक साहब के दौर में जो मवाजन आप कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ उन दोनों अदवार की सिमतें बिल्कुल मुख्तलिफ थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में चाहे PML हो चाहे MQM हो, जो कि एक हमारी मखलूत हुकूमत थी, हमने तो जो बीज ज़ियालक साहब के ज़माने में बोया गया था वो एक तनावर दरख्त बन गया था, और जिस तरह जंगली पौधे होते हैं उसकी तरह वो खुदरो पौधों की तरह बहुत तेज़ी से पूरे मुल्क के माशरे में सराहियत कर गया था। हमने तो उसे रोकने की और काटने की कोशिश की, उसकी पादाश में जो वायलेंस हुआ और जो माशरती एक तसादुम सामने आया, तो उसको आप उससे मिला नहीं सकते, दोनों दौर बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हाँ, जहाँ तक आमराना या आमराना रवैयों की बात है तो वो उस पर मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करूँगा। देखिए, कराची में भी या कहीं भी MQM और ANP का कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूँ हम तो बादशाह खान के जो हैं वो फितरी तौर पर हम उनके नज़रिए के हामी हैं, बल्कि हम तो बहुत करीब तर समझते हैं। इसी तरीके से जो सरहद खैबर पख्तूनख्वा में वो जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जिस तरह जंग और जद्दोजहद कर रहे हैं और क़ुरबानियाँ दे रहे हैं, हम तो उसका बड़ा दिल से एहतराम करते हैं।
एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहते हैं नाज़रीन, मैं कोशिश करूंगा कि हमारा आज का जो जिरगा है ये बर्दाश्त के कल्चर का ख़ुद एक बेहतरीन नमूना बन जाए। वक्फे के बाद जब वापस हम आएंगे तो मैं गुजारिश करूंगा यहाँ पे जो दानिश्वर बैठे हैं, जो सहाफ़ी बैठे हैं, कि वो पोस्टमार्टम करें पूरी तरह मज़हबी और सियासी जो जमातों की सियासत है या आदम बर्दाश्त के हवाले से अगर उनका कुछ कंट्रीब्यूशन है उसका। और मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि जो मज़हबी लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपना दिफा करने की बजाय वो जो सियासी जमातों का रवैया है उस पर ठीक ठाक तनकीद करें, और जो हमारे सियासी लीडर हैं उनके आपस में उलझने की बजाय मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो जो मज़हबी जमातों की यहाँ पे जो मज़हबी कायदीन बैठे हुए हैं उनके रवैये पर तनकीद करें। और इन दोनों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो हमारे یعنی میڈیا کے رویے پہ یا عدم برداشت کے کلچر کو فروغ دینے کے حوالے سے جو میڈیا کی غلطیاں ہیں وہ یہ سب مل کے ہمارے سامنے رکھ دیں تاکہ ہم مرض کی تشخیص کر سکیں اور اگلے مرحلے میں پھر جرگے کے ہم حل کی طرف جا سکیں۔ ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جرگے میں۔ ہمارے آج کے جرگے کا موضوع ہے ٹالرنس، یعنی برداشت۔ ناظرین، یہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، صاحب عزیمت لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے اوپر تنقید کے حوالے سے بھی انصاف کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جرگے کے اس حصے میں ہم آغاز اپنے آپ سے کریں کہ عدم برداشت کے کلچر کو فروغ دینے میں کیا میڈیا کا بھی کوئی کردار ہے؟ یہ آج کے جرگے کے ہمارے مہمان ہمیں بتائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے رانا صاحب آپ بتائیے ہم میڈیا کے کردار کے حوالے سے۔
دیکھیں جی، اس وقت جو میڈیا کا کردار ہے وہ مختلف حوالوں سے جو ہے اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں آپ کی طرح، وہ جب ہمارے درمیان بیٹھتے ہیں تو مختلف جب انداز میں گپ شپ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ اگر کتے نے انسان کو کاٹ لیا تو یہ ہمارے لیے کوئی خبر نہیں ہے،
ٹھیک،
اگر انسان کتے کو کاٹے گا تو یہ ہمارے لیے خبر ہے۔ اسی طرح سے بریکنگ نیوز، یعنی ہر چینل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ فلاں خبر ہم نے سب سے پہلے بریک کی ہے، اور اس سلسلے میں پھر بعض اوقات جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ اس انداز سے بھی جو ہے وہ یعنی نشر کرتے ہیں کہ جو بعد میں جو ہے وہ واقعی قابل اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی جو ہے اس پہ قدغن لگانا جو ہے اس کا حل نہیں ہے، بلکہ اس آزادی کو برقرار رکھنا ہی اس کا حل ہے۔
نہیں، جو چیزیں آپ نے بیان کی رانا صاحب وہ ذہنی امراض کا یا نفسیاتی امراض کا تو باعث بنتی ہیں، لیکن عدم برداشت کے کلچر میں وہ کیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں؟ بریکنگ نیوز یا
عدم برداشت کے کلچر میں یہ ہے کہ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جن کی ادر وائز جو ہے وہ ایک دفعہ سے زیادہ نشر کرنے کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ پورا دن جو ہے اس کو لائیو چلاتے ہیں،
ٹھیک،
اور بعض ایسے یعنی مناظر کو، بعض ایسی خبروں کو آپ لائیو اور ہیڈ لائنز میں لے کے جاتے ہیں جو جن کا جانے کا ادر وائز کوئی جو ہے وہ مقام نہیں ہوتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جب میڈیا یہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر اب اعتراض بھی ہو رہا ہے، اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے، میڈیا کے اپنے اندر سے جو ہے وہ اب جو احتساب کا ایک پہلو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو اس کا حل اس پہ قدغن لگانا نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی جو ہے، یہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے یہ برقرار رہنی چاہیے، اور اس کے برقرار رہنے سے ہی ایک اس کے اندر سے ایک ایسا جو ہے وہ احتساب کا عمل بھی اٹھے گا کہ جو ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کر دے۔
جی ماروی صاحب، دیگر حوالوں سے ہم میں ہزار خامیاں ہیں، لیکن برداشت اور عدم برداشت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم برداشت کے کلچر کو پروموٹ کرنے کا باعث بن رہے ہیں یا کہ ہم بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یعنی میڈیا بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے عدم برداشت کے کلچر کے؟
آپ کا کام تو یہی ہے نا، ایک آئینہ بن کے آگے چلیں کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں سوسائٹی میں اسی کو آپ دکھا سکتے ہیں اور اسی کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ آئینے کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ مرچ مسالہ ڈال کے اس آئینے کو جو ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں تو پھر آپ یس کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ بائی اینڈ لارج اچھی جرنلزم یہ نہیں کرتی، بائی اینڈ لارج یلو جرنلزم یہ کام کرتی ہے، اور بائی اینڈ لارج اچھی جرنلزم چل رہی ہے پاکستان میں، یلو جرنلزم بے شک ہوگی لیکن کم ہے۔
اچھا میاں صاحب، آج میں نے آئینے تبدیل کرنے ہیں اور آپ کے لیے پھر میں نے آئینہ بنانا ہے شہیدی صاحب کو اور لدھیانوی صاحب کو، اس لیے آپ ان کے لیے آئینہ بن جائیں اور آپ بتائیں کہ یہ عدم برداشت کے کلچر کے حوالے سے یہ مذہبی جماعتیں جو ہیں یا پھر قفرس جماعتیں اور مین سٹریم کی مذہبی جماعتیں، ان سے کہاں کہاں غلطی ہوئی، کیا یہ لوگ واقعی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟
آپ نے مجھ سے سب سے زیادہ اور پیچیدہ اور مشکل سوال پوچھا۔
نہیں، ان کے آپ کے بارے میں ان سے یہ مشکل اور پیچیدہ سوال پوچھنا۔
ایسا سمجھوں گا کہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے، سب کو چھوڑ کے گئے ہیں، کچھ اپنے آپ سے داخل کریں گے تو اس میں لازمی بات اختلاف پیدا ہوگا، میانہ روی کی بات ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ دوسرے عقائد کے لوگوں کا بھی احترام کیا ہے، اور یہاں تک کہ مسلمان اور کافر کی لڑائی ہوئی ہو اور کافر حق پہ ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے. میں خود آپ کے سامنے ایک سنی مسلمان پختون بیٹھا ہوا ہوں، لیکن جب بھی کہیں بات آئی ہے تو میں نے حسین کے پیروکار کے حیثیت سے بات کی ہے. میں نے کبھی یہ سوچ ہی نہیں کہ شیعہ ہے یا سنی ہے، ہم مسلمان ہیں اور اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے. پہلی بات جو آپ نے کی مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے، چونکہ میں انفارمیشن منسٹر بھی ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح میڈیا کو آزاد رہنا چاہیے، یہ چوتھا ستون ہے، اور رفتہ رفتہ یہ ٹھیک ہوگا. قدغن لگانا نہیں ہے، لیکن جس طرح میڈیا کے ذریعے دوسروں کے نقائص کو سامنے رکھا جاتا ہے، اس طرح میڈیا کے نقائص کو اگر ہم سامنے رکھے تو اس کو مثبت لینا چاہیے، نہ کہ نگیٹو لینا چاہیے. اور میں اسی پہ ختم کروں گا، چونکہ آپ کا یہ راؤنڈ کافی مختصر ہوتا
ہے. آپ اسی پہ ختم نہ کریں. میاں صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عدم برداشت کا کلچر اس لیے بھی عام ہوا ہے کہ صحافی وہ سیاستدان اور مفتی بننے کی کوشش کر رہا ہے. سیاستدان مثلا اب میاں افتخار حسین صاحب بھی جو ہے احادیث بیان کرتے ہیں تاریخ کے، تو وہ عالم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو مولوی ہے وہ سیاستدان بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے معاملہ بگڑ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں، مذہب کی بنیاد پہ اور مسلک کی بنیاد پہ سیاست ہونی چاہیے، اس کی اجازت ملنی چاہیے؟
میں سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دور میں بات کی غیر فرقہ وارانہ سیاست، اگر آج ہم غیر فرقہ وارانہ سیاست کی بنیاد رکھتے ہیں تو ہمیں کامیابی ملے گی، ہم میں برداشت کا مادہ بھی پیدا ہوگا. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پہ تفریق نہیں ہونی چاہیے، قومیت کی بنیاد پہ تفریق نہیں ہونی چاہیے، اس میں مثبت پہلو دیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اور ہر مقام پہ مثبت پہلو ہے اگر ہم اس پہ سوچیں.
فاروق ستار صاحب، میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کا رخ ادھر کر لوں، لیکن ان کا زیادہ رخ آپ کی طرف مسلسل نظر آ رہا ہے. آپ ذرا مذہبی جماعتوں کی جو سیاست ہے، اور پھر خصوصاً جو مسلکی اور فرقہ پرست جماعتوں کی جو سیاست ہے، آپ کو کیا نظر آتے ہیں، ان کی کچھ کنٹریبیوشن ہیں اس حوالے سے، یعنی عدم برداشت کے کلچر کو پروموٹ کرنے؟
دیکھیں، غلطیاں اور خطائیں تو سبھی کرتے ہیں اور سبھی نے کی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن و سنت جو ہے وہ ہمیں کیا راہ دکھلاتے ہیں. تو یہ ان دو صاحبان سے زیادہ تو میں انہیں نہیں بتا سکوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے تو وہ چیزیں زیادہ ہیں. اگر یہ تاثر بھی ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریالٹی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پرسیپشن ہو، لیکن یہ پرسیپشن تو ہے کہ جو اس طرح کی جماعتیں ہیں ان کی ان کے مارے سے وجود میں آنے سے، مذہبی تفرقے میں یا جو فرقہ واریت ہے یا مذہبی ہمانگی جو ہے وہ، اس میں مسائل پیدا ہوں. یہ تاثر تو ہے. میں دیکھیں، برداشت ہے کہ ایبیلیٹی ٹو لیو اینڈ لیٹ لیو، صرف جیو کی بات نہیں بلکہ جینے دو کی بات بھی ہے. اور یہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ اپنے عقیدے کو نہ چھوڑو اور دوسرے کے عقیدے کو نہ چھیڑو. اور پھر اگر غلطیاں ہو بھی گئیں، کسی نے اگر میرے ساتھ زیادتی کر بھی دی، تو اس کو بھلانا شاید میرے لیے ممکن نہ ہو، لیکن فرگیٹ اینڈ فرگیو، تو فرگیو کرنا یا معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بھی تو برداشت کے جو وسیع تر معنی اس کے زمرے میں آتا ہے.
آپ ہمیں پورا تجزیہ کر کے بتا دیں کہ ان کا کس کس کی کہاں پہ غلطی ہے اور کیا کنٹریبیوشن ہے ان کا.
90% ذمہ داری بالآخر علماء کرام پر آئے گی، یہ میری بات یاد رکھیے گا. وہ ہر جمعے کو خطبہ دیتے ہیں اور کروڑوں لوگ ان کے خطبے کو بہت غور سے سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خطابت کا ایسا زبردست ہنر عطا کیا ہے کہ وہ ایک غلط بات بھی اگر منوانا چاہیں تو وہ منوا سکتے ہیں. وہ تو ایک صحیح بات اگر وہ منوائیں گے تو آپ دیکھیں نا، آپ نوٹ کیجئے گا کہ بہت عرصے سے ہمارے ہاں نمازیوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. تو میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ نے لوگوں کو نمازی بنایا ہے، اب انہیں نیک بھی بنائیں. یہ کام اگر وہ کریں گے تو پھر پورا معاشرہ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. اور مجھے یقین ہے، یعنی میں بار بار یہ بات دہرانا چاہتا ہوں، کہ معاشرے میں جو بہتری جو ہے، سب سے زیادہ مؤثر کردار میڈیا سے بھی زیادہ، وہ علماء کرام کا ہے. آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دین جو ہے وہ اپنی گہرائیوں میں موجود ہے. اور دین سے وابستہ لوگوں کے لیے بھی ہمارے دل میں بہت احترام ہے, اور پھر دین سے وابستہ لوگوں کو اپنی بات کہنے کا ہنر بھی بہت اچھا آتا ہے. چنانچہ جو کردار وہ ادا کر سکتے ہیں وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. آپ کبھی اردو بازار کا چکر لگا لیں, آپ کبھی, یا جہاں سے مذہبی کتابیں ملتی ہیں وہ آپ دے لیں. میرے پاس ڈھیروں کے ڈھیر ایسی کتابوں کے موجود ہیں جو سوائے منافرت کے اور کچھ نہیں دیتی. جی وہ
ٹھیک,
اس قدر شدید نفرت, اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی جو احادیث سے بھی میں سمجھتا ہوں کوئی تعلق نہیں ہے, قرآن مجید سے بھی بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی روایات ہیں جو بیان کی گئی ہیں, اور اس میں برداشت کا جو سبق ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اس میں. تو میں یہ پہلے بھی لکھ بھی چکا ہوں کئی دفعہ کہ جہاں وزیرستان میں آپریشن کی بات کرتے ہیں, ان اردو بازاروں میں بھی آپریشن کی ضرورت ہے. یہ ساری کتابیں جو ہیں ان کو دریا برد کر دینا چاہیے. باقی جہاں تک سیاسی جماعتیں جو ہیں, یہ چونکہ سیاسی جماعتیں ہیں لہٰذا ان کو یہ بڑے سیاسی طریقے سے یہ بات کرنا جانتے ہیں. انہوں نے اگر کوئی فساد والی بات بھی کرنی ہوگی تو بڑے لفظوں میں اس کو لپیٹ کے بڑے خوبصورت طریقے سے ڈپلومیٹک انداز میں یہ بات کریں گے. لیکن اس کے باوجود میں محسوس کرتا ہوں کہ سیاست دانوں میں برداشت کا مادہ دوسری طبقوں کی نسبت میرے خیال میں زیادہ ہے.
ٹھیک, اور یہ جو ہمارا اپنا طبقہ ہے صحافیوں میں, ہم تو ویسے باہر آ کے بڑے وہ بنتے ہیں, لیکن جتنا بغض اور حسد ہم ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں ادیبوں میں, شاعروں میں, آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ بھی یہ لعنت بڑی پیک پہ نہیں ہے؟
بالکل, میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. یہ بغض اور حسد, اپنی انتہا اور بدگمانی,
بدگمانی,
یعنی میں کوئی ایک بات مجھے آ کے کوئی کہہ دے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ کہا تھا, میں نے وہ بات لے کے چل پڑنا ہے.
بہت شکریہ ناظرین, عدم برداشت کا کلچر اس طرح سرعیت کر گیا ہے زندگی کے ہر شعبے میں کہ اس سے متعلق گفتگو کو ایک گھنٹے میں سمیٹنا مشکل ہے. اس لیے ہم اپنے اگلے جرگے میں بھی انہی مہمانوں کے ساتھ اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. اللہ حافظ.